الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. من كنت مولاه فهذا علي مولاه.
حيدر حيدر مولاه.
ذلحج کو جب یہ خم کا منبر بولا، حکم نبی ہے میں جس کا ہوں اس کا حیدر مولا.
حیدر حیدر مولا، حیدر حیدر مولا،
حیدر حیدر مولا، حیدر حیدر مولا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم گفتگو کریں گے جس موضوع پہ، وہ نہایت اہم ہے اور اس کا تعلق ولایت سے ہے. ولایت کے بارے میں خود قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55، جس میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا ولی و سرپرست صرف اور صرف اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور ایمان والوں میں سے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. یہاں ولایت سے مراد اللہ کی ولایت ہے، پھر رسول کی ولایت ہے، اور اس کی ولایت ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. اور تاریخ شاہد ہے کہ سوائے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ نہیں دی. بس خدا کی ولایت، رسول کی ولایت اور علی کی ولایت. مکتب تشیع میں اس ولایت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس کے بارے میں متعدد احادیث ہیں. ایک حدیث میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دین کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، نماز، زکوٰۃ، روزے، حج اور ولایت. ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ ان میں سے سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کو حاصل ہے وہ ہے ولایت. مکتب تشیع میں جب ہم ولایت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد فور ڈائمینشنل ولایت ہے، چار ابعادی ولایت، کہ جس میں سب سے پہلے تو امیر المومنین کی ولایت، کہ جس سے اس ولایت کے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے پیغمبر اکرم کے بعد، اور اس کے بعد اہل بیت اطہار کی ولایت، یعنی پیغمبر اکرم کے بعد اس امت کے ہادی و رہبر اہل بیت اطہار ہیں، اور اسی طرح مکتب اہل بیت میں اماموں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں آخری امام امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف ہے. تو ولایت کے سلسلے میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، لیکن آج کی گفتگو میں ہم اس میں یہ اضافہ بھی کریں گے کہ نظریہ ولایت فقیہ کی روح سے ایک فقیہ جامع شرائط، ایک فقیہ عادل کی ولایت زمانۂ غیبت میں وہی ہے ولایت سیاسی کے اعتبار سے کہ جو امام کی ولایت ہوتی ہے. ہمارے درمیان گفتگو کے لیے موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا غلام عباس رئیسی صاحب، جو کہ پرنسپل ہیں حوزہ علمیہ امام خمینی کراچی کے، ایک طویل عرصے حوزہ علمیہ قم میں تعلیم کے بعد تدریس سے بھی وابستہ رہے، اور بلا شبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت استاد الاساتذہ، استاد العلماء ہیں، اور امامت کے حوالے سے ان کی ایک نہایت اہم علمی تصنیف بھی موجود ہے. ہماری سعادت ہے کہ انہوں نے وقت دیا اور یہاں تشریف لائے. ہم ان کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آغا صاحب، گفتگو جیسا کہ آپ نے تعارف میں سماعت فرمایا کہ ویسے تو ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے ظاہر ہے اس موضوع پر، لیکن اس کا آغاز ہم جو ہے وہ لفظ ولایت ہی سے کرنا چاہتے ہیں. جب ہم آیہ ولایت پڑھتے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تو آپ نے بھی ظاہر ہے کہ دیکھا ہوگا کتابوں کے اندر کہ یہیں سے لوگ شکوک و شبہات کا اظہار شروع کر دیتے ہیں. کہ مثال کے طور پر یہ لفظ ولایت جو ہے، لفظ ولی، ولیکم اللہ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ولی کا مطلب دوست بھی ہے، اور بعض اوقات لفظ ولی جو ہے وہ متضاد معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. آقا بھی ولی ہے اور غلام بھی ولی ہے اور سسر بھی ولی ہے اور داماد بھی ولی ہے. تو یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، اس طرح پیغمبر کی حدیث ہے، من کنت مولا فاضل المولا، تو کیا واقعی اسلام میں جو یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، خدا نے استعمال کیے، پیغمبر نے استعمال کیے، یہ ایسے ہیں جس میں لوگ کنفیوز ہوں اور اس کے معنی کو نہ سمجھ سکیں اور امت اس میں اختلاف کرے؟ یہ تو فصاحت و بلاغت کے خلاف نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں شک نہیں، قرآن کتاب ہدایت ہے اور عربی مبین قرآن اپنی تعریف کرتا ہے، واضح آشکار عربی زبان کے مطابق نازل ہوا ہے، اور فصاحت و بلاغت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس میں ابہام نہ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر پیغمبر کے زمانے میں جتنے شبہات بعد میں قرآن کے آیتوں کے سلسلے میں کیا گیا، پیغمبر کے زمانے میں یہ شبہ نہیں کیا گیا۔ یہ بعد میں جتنا زمانہ گزرتا گیا، زبان میں تبدیلیاں، حکمرانوں کی خواہشات، مذہبی تعصبات، ان سب کی وجہ سے بہانے کرنے لگے
اور امام المشککین
بعد جب کسی چیز میں شک کرے تو ہر آدمی کوئی نہ کوئی شک کے لیے بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ اب غدیر کے میدان میں آپ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر نے جب یہ جملہ فرمایا، من کنت مولا فعلیون مولا، اس وقت کسی نے شبہ نہیں کیا، بیعت تک کی، لیکن بعد میں یہی کہا گیا کہ محبت کے معنی میں ہے، یہ آقا کے مولا معنی میں ہے، ناصر مددگار کے معنی میں ہے، غلام کے معنی میں ہے، مختلف معانی ہیں۔ اگر یہ معانی واضح نہ ہوتا تو پیغمبر سے ضرور پوچھتے، کسی نے اس دن نہیں پوچھا،
بلکہ پیغمبر نے پوچھا لستا اولا بکم من انفسکم،
بلکہ وہی شروع میں جو پیغمبر نے بیان، ہمیشہ جو مقدمہ ہوتا ہے وہ مطلب کے ساتھ مربوط ہوتا ہے، اس کے سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، الست اولا بکم من انفسکم، میں تمہاری نفسوں پر تم سے زیادہ با اختیار ہوں، ایسا ہوں یا نہیں؟ تو سب نے کہا کہ آپ ایسے ہیں۔ پھر فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، بس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو خود بخود قرینہ ہے، کوئی شک کی گنجائش تھی نہیں۔ بعد میں سیاسی مفادات وغیرہ کی وجہ سے ظاہر ہے جو اس نظریہ امامت کی مخالفت کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اپنی عمل کے لیے، اپنے مقصد کے لیے تعویلیں کرنے لگے، لوگوں کو شبہات میں ڈالنے کی کوشش کی۔ اسی آیہ مبارکہ میں دیکھیے ولی کا معنی، ولی دوست کے معنی میں ہے کہتے ہیں، اور ولی سرپرست، حکمران، صاحب اختیار کے معنی میں، اور عام طور پر کہتے ہیں کہ جو نظریہ ولایت کے مخالفین ہیں کہتے ہیں یہاں پر ولی بے معنی دوست ہے، آئیے یہ جی انما ولیکم، اور شاہد لاتے اس سے پہلی والا آیات میں بھی اولیاء کا نام آیا ہے، دوست کے معنی آیا ہے، جبکہ لفظ انما بتاتا ہے کہ یہ پہلے والے آیات سے مختلف ہے۔ انما کا معنی کیا ہے؟ صرف اور صرف۔ اس آیت پہلے والے آیات میں کہتا ہے مومنین ایک دوسرے کے ولی ہے، لیکن اس آیت میں فرماتا ہے صرف اور صرف خدا ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ اہل ایمان جس نے نماز کے حالت میں، رکوع کے حالت میں زکات دیا۔ تو صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ولی دوسرے پہلا والا ولی سے مختلف معنی ہے، اگر اسی جیسے ایک ہوتا تو صرف اور صرف یہ تین آپ کو ولی ہے کہنے کی کوئی وجہ نہیں تھا۔
یہ بھی تو کہتے ہیں کہ وہم راکعون کا مطلب اور رکوع کرتے ہیں،
عاجزی میں،
عاجزی میں ہیں یا رکوع کرتے ہیں،
عاجزی کے ساتھ
حالت رکوع ثابت نہیں ہوتا، وہ یہ کہتے ہیں،
ہاں وہی، یعنی عاجزی کے ساتھ زکاۃ دیتا ہے، حالت رکوع ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن انما کا لفظ خود بتاتا ہے کہ یہ ولایت باقی ولایتوں سے مختلف ہے، یہ ولایت مخصوص ہے خدا و رسول، اور وہ مؤمن ہے جس نے حالت رکوع میں زکات دی۔ اور تمام تواریخ قرآن کے آیات میں جو شان نزول ہے وہ سب میں صرف علی کا نام آیا ہے، کسی اور کا نام نہیں آیا ہے۔ اور رکوع کا حقیقی معنی حالت رکوع ہے، اس معنی سے نکل کر کوئی اور معنی لینا چاہے، عاجزی کا معنی لینا چاہے، وہ معنی حقیقی مجازی ہے، مجازی کے لیے دلیل چاہیے، ورنہ ہر لفظ کو اپنے معنی حقیقی پر حمل کرنا ہے، ورنہ تفسیر بالرائے ہے، اسی لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لفظ انما بہترین قرینہ ہے کہ یہاں پر ولایت بے معنی حاکم، سرپرست، صاحب اختیار کے معنی میں ہے. اگر دوست کا معنی ہوتا لفظ انما استعمال کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھا. یا حالت نماز میں، حالت رکوع میں علی نے زکاۃ دی، تواریخ میں روایات میں موجود ہے، کسی اور کے بارے میں یہ نہیں ہے. اور ظاہر ہے وہ ایک قسم کے نشانی کے طور پر ہے. مثلا کہتے ہیں مولانا کون ہے، فرض کرے کہتے ہیں جس کے سر پر امامہ ہو. امامہ کی وجہ سے مولانا نہیں بنا ہے، علم کی وجہ سے بنا ہے. علامہ امامہ ایک پہچان ہے. اسی طرح سے علی میں ولایت کی صلاحیت تھی، لیکن اس دن اس کردار کی وجہ سے ایک علامتی طور پر، نشانی کے طور پر بیان کیا. مقرر کون ہے جو ممبر پر ہے، ممبر کی وجہ سے مقرر نہیں بنا ہے، مقرر ہونے کی وجہ سے ممبر پر گیا ہے. تو یہ اس حوالے سے حالت، کوئی نہ سوچے انگشتری جتنا اخلاص ہو دینے سے علی اس مقام پر فائز ہوئے، بلکہ اس مقام کے لائق تھے. اس دن اس کو خدا نے نشانہ قرار دے، دوسری جگہ مقام پر، دوسری تیسرے مقام پر تیسرا.
اچھا، غدیر کے حوالے سے جب بات نکلی ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مثلا تفاسیر میں ہر جگہ جو آئے غدیر ہے، آئے بلغ ہے یا اکمال الدین ہے، تو تمام مفسرین نے تو اس سے اس چیز کو ایڈمٹ نہیں کیا ہے کہ یہ دونوں آیتیں غدیر کے موقع پہ اتری ہیں. یا خود واقعہ غدیر میں دیکھیں تو مثلا سیرت میں ابن ہشام نے اس کو نہیں لکھا، تاریخ میں طبری نے اس کو نہیں لکھا. تو یہ اس طرح جو بہت اہم لوگ ہیں انہوں نے اس غدیر کے بارے کو نہیں لکھا. دوسرے لوگوں نے بے شک بڑی تعداد میں لکھا، لیکن بہت اہم ریسورس کے اندر یہ واقعہ نہیں بھی آیا ہے. تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ
فرما رہے آیت نہیں لکھا یا
واقعہ غدیر کو؟ ابن ہشام نے مثلا نہیں لکھا، یا طبری نے نہیں لکھا، یا بخاری و مسلم نے نہیں لکھا؟
اس میں شک نہیں ہے.
بعض تفاسیر میں، بعض احادیث میں، بعض سیرت میں
آپ کہہ سکتے ہیں کسی حدیث کو، تقریباً کسی واقعہ کو ساری کتابوں نے نہیں لکھا، یعنی کسی بھی واقعہ پر سب کا اتفاق نہیں ہوتا، یعنی سارے مصنفین اس کو نقل نہیں کرتے. خصوصاً غدیر جیسا مسئلہ جو ایک سیاسی مسئلہ ہے، مذہبی تعصبات کے باعث بھی ہے، ایسے مسائل کے چھپانے کے عوامل اور اسباب ہوتا ہے، یعنی چھپانے کے وجوہات ہے، اسی لیے سب ممکن نقل نہ کرے. جبکہ غدیر کے بارے میں جو روایات ہے، جو نقل ہے، اس جیسے شاید کوئی اور حدیث ہو. شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، خود عالم اسلام کے آپ الغدیر کو دیکھتے ہیں، 11 جلد
علامہ امینی کی،
علامہ امینی کی
تواتر کے قائل ہیں.
ہاں جو اس میں انہوں نے کہا کہ 110 صحابی نے، 84 تابعین نے، اس طرح سے گنتے ہوئے ہمارے زمانے تک آتے ہیں تواتر، وہ بھی اتنی شدید تواتر کہ کسی روایت کے بارے میں اتنے، یعنی قابل انکار نہیں ہے، اتنے نقل کرنے والے ہیں. بلکہ غدیر کے واقعات جس انداز میں پیغمبر نے بیان کیا، اس انداز میں کسی حکم اسلامی کو بیان نہیں کیا، نہ کسی عقیدہ اسلامی کو، نہ کسی حکم اسلامی کو بیان کرنے کے لیے جمعیت کو جمع کرے اور پھر ممبر پر جائے. اور اس طرح جس انداز میں غدیر کے مسئلوں کو بیان کیا، اس انداز میں کسی مسئلے کو بیان نہیں کیا. یہ اہمیت دینے کی علامت ہے، اور متواتر بھی ہے، اور لیکن ساری کتابوں میں آنے کی ضرورت نہیں. متواتر ہونے کے بعد خود حجت ہے. عام طور پر جو متواتر آپ کے پاس احادیث ہے، واقعات ہے، ہر کتاب میں نہیں آیا ہے. خصوصاً یہاں پر چھپانے کے دواعی موجود ہے، انکار کرنے کے دواعی موجود ہے.
لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے، مطلب لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ 1,00,000 کا مجمع تھا، 1,40,000 کا تھا، اور تو اتنا بڑا مجمع جو تھا، کیا یہ سب لوگ ایک دم بھول گئے ابھی 1.5 سال کے اندر؟
البتہ
ایسا ہوتا ہے کہ سب لوگ بھول جاتے ہوں ایسے واقعات.
مجمع 70,000 کی بھی ہے قول، 1,00,000 کا بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں جو ان کے مفاد میں ہو. عام طور پر آپ اپنی زندگی میں کتنے واقعات کو یاد رکھتے ہیں؟ اپنی زندگی سے جو مربوط واقعات ہیں وہ آپ کو یاد رہتے ہیں، جو آپ کی زندگی سے مربوط نہیں ہے وہ بھول جاتے ہیں. ایک نقطہ انسانوں کی ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حدیث کی کوئی قابل شک نہیں ہے, یعنی اہل سنت بھی مانتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے, اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ بھول گئے یا نہیں بھول گئے, یعنی متواتر ہے, اسی لیے اہل سنت اس کے معنی میں اختلاف کرتے ہیں. ورنہ خود حدیث کے
ایک طبقہ وہ ہے جو معنی میں اختلاف کرتا ہے,
معنی کو کہتے ہیں دوسرا معنی, ورنہ یہ متواتر حدیث کو انکار نہیں کر سکتے, نقل نہ کرنا الگ ہے, لیکن اتنی کثرت سے راویوں کے بیان کے باوجود انکار کرنے کی گنجائش,
یعنی بھولے بھولے نہیں لیکن ان کے اندر جرت نہیں ہوگی کہ اظہار کریں.
لیکن اس زمانے کے سارے واقعات اصحاب پیغمبر, میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں, اصحاب پیغمبر کے صحابی کے معیار کیا ہے؟ جس نے حالت ایمان میں
پیغمبر کی
زیارت کی
اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گیا.
اس کے مطابق غدیر کے میدان میں اگر 100,000 ہو, 120,000 ہو یا 70,000 ہو, یہ سب کے سب صحابی ہیں. اب اس کو چھوڑ کر مدینے میں جنگ حنین میں 12,000, مکے میں جنگ حنین میں 12,000 صحابی تھے, جنگ میں پیغمبر کے ساتھ ہی تھے.
جی
مدینے میں 10,000 ہوتے تھے پیغمبر کے ساتھ, لیکن روایتیں کل کتنی صحابی سے آئی ہیں؟ کل 32 صحابی سے روایتیں آئی ہیں, باقی صحابی سے کوئی روایت آئی نہیں. کس نے جمع کیا؟ کسی نے جمع ہی
نہیں
کیا ہے. اور علامہ عسکری کی وہ کتاب ہے, 140 صحابی بنائی ہیں لوگوں نے اپنی طرف سے صحابی کا نام بیان کیا, جبکہ کوئی صحابی تھا ہی نہیں ہے. تو یعنی آپ دیکھیں گے, یعنی علماء کہتے ہیں کہ عام طور پر 32 صحابہ سے زیادہ سے کوئی روایت آئی نہیں ہے کتب حدیث میں. آپ اگر بہت اضافہ کریں گے 100 کہے, باقی تو آیا ہی نہیں, کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے. دوسرے حدیث کی بھی بات کریں, نصر و غدیر کے حدیث کی بات نہیں ہے. تو اسی لیے یہ اگر اسے نقل نہیں ہوا, یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نہیں کہا ہے, بلکہ حدیث پر جو پابندی لگائی گئی تھی اس پیغمبر کے فوراً بعد حدیث پر پابندی لگائی گئی, یہ کوئی قابل انکار چیز نہیں ہے, تاریخ اسلام کے مسلمات میں سے ہے. اس وجہ سے جتنے احادیث لوگوں کے پاس تھے اپنے سینوں میں دب کر دفن ہو گئے. حضرت عبداللہ مسعود جیسی شخصیت, شجاع, نڈر, خدائے آدمی, اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں, جب تک خلیفہ زندہ تھا میں عبداللہ مسعود کے ساتھ تھا کوفہ میں, ایک حدیث اس سے نہیں سنی, جبکہ کوفہ میں تھا. تو ظاہر احادیث بیان نہ ہونے کے یہ وجہ ہے. اس کے علاوہ 150 سال 200 سال کے بعد احادیث لکھی گئی, خلافت کی طرف سے منع کی وجہ سے 150 یا 200 سال کے بعد احادیث لکھی گئی, آپ خود جانتے ہیں.
عمر ابن عبدالعزیز نے پہلی مرتبہ
پہلی بار اجازت دی, چھوٹی سی کتاب چل لکھی گئی, وہ بھی گم ہو گئی, ابھی نہیں ہے. بعد میں بنی عباس کے دور میں یہ بخاری مسلم اور بخاری کے استاد, یعنی 200 سال کے بعد,
قدیم ترین
200 سال کے بعد
مالک کو کہہ سکتے ہیں, قدیم ترین
خود موطا ابن مالک, آپ
150 ہجری کے آس پاس ہوگی.
ایک ایک کر کے موطا کو لکھا, پھر ایک ایک کر کے کہتا تھا غیر معتبر, کوئی کہتا تھا کہ ابن مالک زندہ رہتا اپنے سارے موطا کو باطل کر دیتا. یعنی جب اتنا فاصلہ پڑ جائے تو اعتبار بھی ختم ہو جاتا ہے نا.
اچھا لیکن ایک طبقہ اور ہے اور وہ غدیر کو بھی مانتا ہے اور احادیث دیگر احادیث کو بھی مانتا ہے, جن میں ڈاکٹر طاہر القادری بھی ہیں جنہوں نے کتاب بھی لکھی, سیف الجلی لمنکر ولایت علی. لیکن اچھا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں وہ خلیفہ بلا فصل ہیں, لیکن وہ خلیفہ بلا فصل روحانی ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ خلیفہ بلا فصل سیاسی ہیں اور کچھ اور لوگ ہیں جو خلیفہ بلا فصل علمی ہیں. تو میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ خلیفہ بلا فصل کی جگہ خلفاء بلا فصل کی پوری فصل تیار کر دی جس میں ہر شخص خلیفہ بلا فصل ہے, اور پھر اس کے بعد وہ حدیث غدیر کو بھی مانتے ہیں, منزلت کو بھی مانتے ہیں, حدیث ثقلین کو بھی مانتے ہیں اور گھنٹوں مثلا فضائل بھی بیان کرتے ہیں. تو یہ اور وہ ساری چیزیں قبول کرتے ہیں, تو یہ تو ایک دوسری بالکل فکر ہے.
دیکھیے ولی ولایت جو علی کو ملی ہے, ولی یعنی حکمران, صاحب اختیار, سرپرست, اس کے 4 پہلو ہیں. ایک علمی ولایت ہے, یعنی علمی لحاظ سے علی ہی کی پیروی کرنا ہے. امام کا معنی بھی یہی, وہ ہستی جس کی پیروی ہونی چاہیے. تو ولایت اور امامت علمی ہے اہل بیت کے لیے, ہم اسی کا قائل ہیں. جبکہ عام مسلمان آپ دیکھتے عقائد میں کسی کوئی اور امام ہے, فقہ میں کوئی اور امام ہے, یا یہی 12,000 صحابی بظاہر
کلہم عدول
والی ہے, والے ولی ہے علمی لحاظ, لیکن علمی لحاظ سے ہم شیعہ صرف اہل بیت کی ولایت کے قائل ہے کہ صرف ان کے بعد حجت شرعی ہے, حرف آخر یہ کہیں گے, ان کی اطاعت واجب ہے علمی لحاظ سے, معارف دینی کے لحاظ سے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح. یہ سارے ادلہ ان کے ہر حق میں ہیں, اور یہ ولایت علمی, ولایت سیاسی کے لحاظ سے ہم قائل ہیں کہ صرف اہل بیت کو پیغمبر نے حکومت کرنے کا حق دیا ہے, اسلام نے حکومت کرنے کا حق دیا ہے, غدیر کے میدان میں ہو, دوسری روایات ہو, سب کے حوالے سے حدیث منزلت ہو, صرف اہل بیت کو یہ حق دیا ہے, غیر اہل بیت کو یہ حق نہیں دیا ہے. دو, وہ بھی ولایت صاحب اختیار ہے, اسی معنی میں امام بھی ہے, یعنی وہ رہبر سیاسی ہے, ولایت سیاسی ولایت. تیسرے,
آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو تصور ہے کہ روحانی ولایت کسی اور کے پاس ہے, سیاسی ولایت کسی اور کے پاس ہے, علمی کسی اور کے پاس ہے,
وہی ولایت علمی, ولایت سیاسی
ایک ہی
ولایت تکوینی, یعنی ان کو روحانی ایسی ولایت حاصل ہے کہ
حق تصرف خاص,
حق تصرف ہے اس عالم میں, ہم مومنین کے دلوں میں تصرف کر سکتے ہیں, ہم عالم میں تصرف کر سکتے ہیں. یہ تین ولایت. کے چوتھے معنی محبت کے ہے, ولایت کے چوتھے معنی بے معنی محبت ہے ولایت اہل بیت. اہل سنت کے جو متصوفہ افراد تھے ولایت تکوینی اور ولایت بے معنی محبت میں ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ولایت محبت, یعنی ان کے محبت واجب ہے ایک, اور ولایت تکوینی کے قائل ہیں. دو, پیغمبر نے بھی غدیر کے دن اسی ولایت تکوینی میں علی کو اپنا جانشین بنایا, اور اما ولایت علمی میں سارے صحابہ ولایت علمی کے حامل ہے, علی بھی, اہل بیت بھی, صحابہ بھی, اگرچہ خود خلیفہ کہتا تھا اگر علی نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا, لیکن حق سب کو ہے کہتے. اور ولایت سیاسی میں بھی وہ یہ حق سب کو دیتے ہیں, اہل بیت کے کوئی خصوصیت قائل نہیں. تو چار ولایتوں میں سے اہل سنت کے بریلوی دو ولایت میں ہمارے ساتھ شریک ہے, ہم چار قسم کے ولایت اہل بیت کے لیے مانتے ہیں, وہ ولایت سیاسی, ولایت علمی محبت, اور ولایت تکوینی. اب ولایت تکوینی میں ممکن ہے تھوڑا سا بحث ہو, لیکن یہ دو ولایت جو سب سے اہم مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا باعث ہے, اس میں اہل سنت کے مختلف فرقے اہل بیت کے لیے قائل نہیں ہیں, اہل بیت کو دوسروں کی طرح سمجھتے ہیں, لیکن ہم ادلے شرعی کو ہمیں دیکھنا ہے. پیغمبر نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا, کہاں پر کہا ولایت باطنی مراد.
اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, ابھی ایک وقفہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ویلکم بیک. وقفے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے, ہمارے درمیان قبلہ مجدد الاسلام والمسلمین غلام عباس رئیسی صاحب موجود ہیں, امامت اور ولایت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی, غدیر کے حوالے سے بات ہوئی. آخری بات یہ ہو رہی تھی کہ اہل سنت میں بھی ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو اس ولایت کا قائل ہے, اور خاص طور پر جو ہے وہ صوفیوں کے یہاں بھی ایک ولایت کا تصور ہے, اور صوفیوں کے جتنے بھی سلسلے ہیں, چشتیہ اور قادریہ اور سہروردیہ اور نقشبندیہ, ان سب کے یہاں بھی جو سلسلہ ولایت ہے, تو اس کے جو شہنشاہ ولایت ہیں وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں. لیکن صوفیوں کی ولایت میں اور شیعوں کی ولایت میں کچھ فرق ہے, یہ آپ کچھ بیان فرما رہے تھے.
نہیں, عرض یہ کر رہا تھا کہ ولایت کے حوالے سے معروف یہی کہ ہم شیعوں کے پاس, کہ اہل بیت کے پاس ولایت ہے, ولایت تکوینی, اور اس میں ایک یہ ہے کہ مومنین کے دلوں پر اثر کر سکتے ہیں, رابطہ کر سکتے ہیں, جس طرح شیطان بے ایمان لوگوں کے دلوں کے ساتھ رابطہ برقرار کر سکتا ہے, یہ وسوسہ فی صدورہم, اسی طرح سے امام خدا کے ہدایت کے نمائندہ ہے, شیطان مظہر اضلال الہی ہے, امام مظہر ہدایت الہی ہے, دلوں کے ساتھ بھی رابطہ, اور اس کے علاوہ عالم میں تصرف کے طاقت خدا نے ائمہ کو دی ہے, یہ ولایت تکوینی ہے. البتہ ہم ولایت تک
توسل کے عنوان سے ہیں یا مستقل اختیار کے عنوان سے؟
عرض کے مشہور نظریہ یہی ہے کہ ائمہ کو یہ طاقت خدا نے دی ہے، مشہور نظریے کی بات کر رہا ہوں، ائمہ کو یہ طاقت خدا نے دی ہے اور اس عالم میں زمانے کے امام کے پاس سب سے زیادہ ولایت ہے عالم میں تصرف کرنے کا۔ توسل کے لحاظ سے تو ظاہر ہے توسل میں کوئی جائز شک نہیں ہے، وہ ولایت بھی نہیں ہے، در حقیقت خدا کے پاس مقرب ہونے سے ان کی دعا کو خدا قبول کرتا ہے۔ ولایت کا معنی یہی کہ خود کو اختیار ہو، صاحب اختیار ہو، ان کے حکم اس عالم میں چلتا ہو۔ جس طرح سے فرشتے جو جنہوں نے حضرت آدم کے سامنے سجدے کیا، وہ فرشتے اس عالم کو چلاتے ہیں، والمدبرات امرًا، اور رب کے فرشتوں کے استاد حضرت آدم تھے، اور اہل بیت فرماتے سبحنا وسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح کہی اور ملائکہ نے ہماری پیروی کی۔ حضرت آدم کے پاس اسم اعظم کے 27 حروف اور ہمارے پاس 72 حروف ہو، حضرت آصف برخیا کے پاس ایک حرف تھا تخت بلقیس کو اٹھایا، اور ظاہر ہے وہاں پر توسل نہیں تھا، انا آتی کے بھی میں لاتا ہوں اس قصر کو، اس محل کو، وہاں سے میں لاتا ہوں کہتا ہے، میں دعا کرتا ہوں نہیں کہتا ہے۔ یا حضرت عیسیٰ احیی الموتا وابر الاکمہ والابرص باذن اللہ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور
انی اخلق لکم،
اخلق لکم من طین کا ہے، تو ممکن ہے کوئی اس میں بحث کرے، لیکن انی احیی الموتا، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، ابری الاکمہ والابرص، مادرزاد نابینا کو، برس کے بیماری میں جو مبتلا ہے اس کو اذن خدا سے میں ٹھیک کرتا ہوں۔ اذن خدا، وہی خدا کی دی ہوئی طاقت، ابھی میں ہاتھ کو ہلاتا ہوں، یہ اذن خدا، یعنی خدا نے مجھے طاقت دی ہے اس لیے میں ہاتھ کو ہلا سکتا ہوں،
یعنی ہر واقعے کے لیے الگ الگ اذن نہیں ہے۔
ہاں، وہی جو خدا کی طاقت ہے۔ دیکھو اذن دو قسم کا، ایک تشریعی ہے، قانونی ہے، شریعت میں جائز ہونا، شریعت میں میرے لیے بھی جائز ہے مردے کو زندہ کروں، لیکن اذن تکوینی مجھے خدا نے نہیں دی ہے، وہ طاقت مجھے نہیں دی۔ حضرت عیسیٰ کو طاقت بھی دی تھی، یعنی اذن دو قسم کا ہے، تکوینی یعنی خدا نے یہ طاقت دی ہو، تشریعی یعنی شریعت میں جائز قرار دیا ہو۔ تو مثلا مجھے جھوٹ بولنے کی اذن تکوینی ہے، یعنی یہ طاقت خدا نے دی ہے، لیکن شرعی لحاظ سے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ سچ بولنے کے لحاظ سے تشریعی اذن بھی ہے، تکوینی اذن بھی ہے، سچ بول سکتا ہوں۔ تو یہاں پر ایسا کہتا ہے میں کرتا ہوں، نہیں کہتا میں دعا کروں گا خدا قبول فرماتا۔ بس یہ ولایت معجزات انبیاء میں فی الجملہ ثابت ہے، یعنی ان کو ولایت حاصل ہے، اسی قسم کی ولایت اہل بیت کے لیے بھی حاصل ہے۔
پھر امت نے ساتھ نہیں دیا، اس پہ ذرا خاص طور پر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد امت نے ساتھ نہیں دیا، تو جو ایک مشہور سوال ہے لوگوں کا کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے تلوار کیوں نہیں نکالی، نکل کر کیوں نہیں آئے، یہ اس کا کیا جواب ہے؟
تو آپ دیکھ رہے، امت نے ساتھ نہ دینا، پوری تاریخ کو دیکھیے، کسی امت نے نبی کے ساتھ نہیں دیا، پوری تاریخ انبیاء میں دیکھے، امتوں نے انبیاء کے ساتھ
ماشاء اللہ
نہیں دیا، نہیں دیا، مگر ان کے حضرت، آپ دیکھیے بنی اسرائیل میں انبیاء کسی خاندان سے ہوتے تھے اور بادشاہان کسی اور خاندان سے، حضرت طالوت میں وہ خود مجبور ہو کر گئے تو مجبوراً قبول کیا، ورنہ وہاں پر بھی اعتراض کیا تھا، وہی اللہ ماشاء اللہ جو حدیث ہے آپ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہاں پر وہی شاذ نادر مقامات کے علاوہ پیغمبر خدا کو بھی یہ موقع کیسا ملا، وہاں حکومت نہیں تھی، اگر حجاز میں حکومت ہوتی تو کربلا کی طرح شہید کرتا، حجاز میں کوئی حکومت نہیں تھی، پیغمبر خود نے بنائی۔ اسی لیے قریش کے ایک شخصیت کے جملہ ہے، نبوت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، امامت ہم جانا نہیں دیں گے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، یعنی تاریخ سیاست بشر کے
جو ایک جملہ
بہترین تاریخ ہے،
وہ ایک وہ بھی ایک جملہ ہے نا کہ عرب اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ نبوت اور امامت ایک ہی خاندان میں ہو،
یہ جملہ بھی اس نے نقل کیا۔ اس کے علاوہ یہ جو جملہ میں نے عرض کیا، پیغمبر کے زندگی کے دوران، حیات کے دوران کہا کہ نبوت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، امامت ہاتھ سے نکلنا نہیں دیں گے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ شیطان کے انسان پر غالب آنے کے سب سے اہم مقام سیاست اور حکومت کا مقام ہے, اور اس حکومت کے مقام میں جھگڑے کرنے والے سادہ لوگ نہیں ہوتے, بڑے تیز بڑے چالاک لوگ ہوتے ہیں, اسی لیے وہ عوام کو بیوقوف بنانے کی صلاحیت ان کے پاس ہے. مولا امیر المومنین خود فرماتے ہیں میں نے کیوں خاموشی اختیار کی, وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَاجِعَةً مِنَ النَّاسِ يَدْعُونَ إِلَى مَحْقِ دِينِ مُحَمَّدٍ فَرَأَيْتُ إِنْ لَمْ أَنْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ أَرَى فِيهِ ثُلَّمًا وَهَدْمًا. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھے پیغمبر کے بعد لوگ اسلام کو چھوڑ کر آ رہے ہیں, آپ دیکھیں ارتداد کا سلسلہ مدینے سے باہر ہر جگہ, بلکہ مکے والوں نے حاکم مکہ سے کہا ہم بھی مرتد ہو جاتے ہیں, تو حاکم مکہ نے کہا ہم ابھی آخر میں مسلمان ہوئے, دیکھو دوسروں کے حرکات نے کیا نام ہے جھگڑے جنگ کہاں تک پہنچتے ہیں, پھر ہم قدم اٹھائیں گے. بس ہر جگہ یہ حالات ہیں. مدینے میں اگر خلافت کے حوالے سے جنگ ہو جاتی, خانہ جنگ بھی ہو جاتی, حضرت زہرا سے یہ فرمایا میں اس شہر کی گلیوں کو خون کے ندیوں میں تبدیل کر سکتا ہوں, لیکن آپ اپنے والد کا نام نہیں سن سکے گی, یعنی اسلام مٹ جائے گا. تو علی نے دیکھا کہ اس وقت خلافت کا ہدف اسلام کو بچانا ہے, اگر ایک مقام پر خلافت کی وجہ سے اسلام کے وجود خطرے میں پڑ رہا ہے تو خلافت کو جانے دیا تاکہ اسلام کو بچائے. یہ وجہ تھا کہ مولا نے
تلوار نہیں اٹھائی.
در حقیقت مولا کے مد مقابل خلفاء کے کامیابی کی وجہ علی کے درد دین ہے, علی کے پاس درد دین تھا, اسی لیے خلفاء کے ساتھ دیا, ان کی مدد تک کی, دلیل بھی بتایا, وہ برحق نہیں ہے, اعتراض بھی کیا, اپنے حق ہونے کا دعویٰ بھی کیا, لیکن ساتھ اسلام کو بچانے کے لیے. آپ دیکھیں مدینے میں جب جنگ نہیں ہوا سارے اصحاب گئے, اور جہاں پر بھی بغاوت ہوئی تھی ان کو کچل دیا, ورنہ ایک طرف روم کی حکومت, دوسرے طرف ایران کی حکومت, تیسرے طرف منافقین, سب مل کر مدینہ کو ختم کرنے والے تھے. تو اسی علی کے صبر کی وجہ سے محفوظ رہا. ایک واقعہ ہے, میں عام طور پر ایسے مقام پر اس واقعے کو بیان کرتا ہوں کہ دو عورتیں آئی بچے پر لڑتے ہوئے علی کے پاس, ہر ایک کہتی تھی کہ میرے ہے بچہ, تو مولا نے کہا قمبر سے لاؤ تلوار, بچے کو آدھا کریں گے. تو ایک عورت دستبردار ہوئے کہا کہ میرا نہیں بچہ, تو مولا نے فرمایا یہ بچہ اسی کا ہے, حقیقی ماں چاہتی بچہ زندہ رہے, چاہے اس کے پاس رہے چاہے دوسرے کے پاس رہے, لیکن اپنے پاس رہے چاہے بہتر, لیکن جو سوتیلی ماں ہے وہ چاہتی ہے یا بچہ اس کو ملے یا بچہ ہی زندہ نہ رہے. علی اور غیر علی کا یہی فرق تھا, چاہتا تھا اسلام محفوظ رہے.
لیکن پھر حضرت علیہ السلام نے اتنا تعاون کیا دیگر خلفاء کے ساتھ پے در پے, کہ اس تعاون کو دیکھ کر گو کہ ظاہر ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے وسیع تر مفاد میں کیا, لیکن اتنا زیادہ تعاون کیا آپ نے کہ آج بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علی اپنے آپ کو زیادہ حقدار تو سمجھتے تھے لیکن دستبردار ہو گئے تھے.
دیکھیے مولا نے فرمایا جب شورا, یہ شش نفری چھ آدمی کی جو شورا بنایا گیا خلیفہ کے موت کے نتیجے میں, خلیفہ ہی نے بنوایا تھا, فرمایا اپنے فضائل بیان کیا کہ میرے یہ فضائل ہے تم سب جانتے ہو, سب نے اعتراف کیا. پھر فرمایا لَأَسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَكُنْ جَوْرٌ إِلَّا عَلَيَّ خاصا, ظلم صرف مجھ پر ہو رہا ہے. علی اس میں آ گئے اسی کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں خلافت چاہتا ہوں, اگرچہ شورا کسی اسلامی معیار کے مطابق نہیں تھا, نہ اصحاب, اگر اصحاب معیار ہے تو سلمان ابو ذر جیسے افراد نہیں تھے جن کے پیغمبر نے اتنی تعریف کی, اگر قریشی معیار ہے پیغمبر کے چچا عباس اور عقیل نہیں تھا جو قریش کے بنی ہاشم کے چشم چراغ تھے, یعنی کیا معیار تھا شورا کے افراد کا. پھر شورا میں عبداللہ عمر کو اجازت دی, مشورہ دے سکتا ہے, ووٹ نہیں دے سکتا ہے, حسنین جو فرزند پیغمبر ہے ان کو بیٹھنے کی اجازت دی, وہ مشورے کی بھی اجازت نہیں دی, یعنی اب شورا کے بارے میں دیکھیں کوئی معیار نہیں, جگہ کے لحاظ سے, آدمیوں کے لحاظ سے, پھر یہ کہنا نہ ماننے والوں کو قتل کرو, پھر کہنا کیا علی مال حق الحق, خود خلیفہ کہتا ہے کہ علی لوگوں کو راہ راست پر چلا گیا وغیرہ, پھر کہتے جو عبد الرحمن کے ساتھ ہے تین ایک طرف ہو جاتی, تین دوسری طرف عبد الرحمن کے ساتھ ہے اس کو خلافت دے, دوسرے کو قتل کرو اگر نہیں مانا, کوئی معیار نہیں ہے. وہی پر یعنی دیکھو علی کو اس میں شامل ہونے اس بات کی دلیل ہے کہ علی خلافت چاہتے ہیں, لیکن اسلام کو بچانے کے لیے خود نے فرمایا اگر ولم یکن جور الا علی خاصا, اگر اسلام کے لیے فی الحال نقصان نہیں ہے, مجھ پر ظلم ہے میں برداشت کرتا, بس اپنا حق ہونا مانتا ہے, اگر حق ہونا نہ مانتا تو نہ فرماتے کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے.
اور یہی
یہاں پر اور ایک اہم نقطہ, کہ علی نے انہوں نے کیا کہا تھا آپ کو خلافت دیں گے لیکن سیرت شیخین پر چلنے کے ساتھ شرط کے ساتھ. علی نے خلافت کو ٹھکرایا سیرت شیخین کو ٹھکرانے کے لیے تاکہ اسلام میں تحریف کے کوئی اور دروازہ نیا دروازہ نہ کھلے. دیکھو بعد میں تو عدالت و صحابہ وغیرہ وغیرہ کے نام سے کئی راستے اسلام میں بدعتیں داخل کرنے کے لیے کھولا گیا. اس وقت علی نے جب کہا کہ میں کتاب خدا سنت رسول اور اپنی رائے پر عمل کرتا ہوں, کسی نے نہیں کہا علی سیرت شیخین سیرت اصحاب حجت ہے آپ کیوں عمل نہیں کرتے ہیں, پیغمبر خدا نے کہا, کسی نے نہیں کہا. اس کا مطلب یہ کہ سب کو پتہ تھا اور کتاب خدا سنت رسول کے علاوہ کوئی سیرت شیخین کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اس کو بھی علی نے یعنی اسلام میں تحریف بدعتیں پیدا کرنے کا ایک دروازہ کھلتا جا رہا تھا اس کو بھی بند کیا شورا میں حصہ لے کر.
اور یہی حق حکومت تمام ائمہ طاہرین کے لیے ثابت ہے.
ہاں جی, ظاہر ہمارے پاس روایات ہیں, روایات کے علاوہ کیا ہے, امام اول نے امام دوم کی نشانی, خود پیغمبر کے احادیث ہے کہ بارہ امام کا نام لیا ہے, پھر امام اول نے امام دوم, امام دوم نے امام سوم, حدیث ثقلین میں دیکھیں,
اور آخری امام جب آئیں گے تو حکومت قائم کریں گے. یہ تو
قائم کریں گے
پر تو اتفاق ہے.
قراتی کا اچھا جملہ ہے, کہتے ہیں کہ ہم میں نے ہمارے عام مسلمان علماء سے کہا کہ امام زمانہ جب آئیں گے سارے مسائل حل ہو گئے, یہ تو سارے مسلمان مانتے ہیں, تو آؤ ہم امام زمانہ کو منتخب کر کے بناتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی امام زمانہ بنایا نہیں جاتا,
سبحان اللہ,
وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. بس آخری امام اگر خدا کی طرف سے ہے تو پہلا امام بھی خدا کی طرف سے ہے.
ہاں لیکن پہلے وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں نا کہ پیغمبر بنا کر نہیں گئے, پہلے یہ اس کا مقدمہ فراہم کرتے ہیں. اب ظاہر ہے پیغمبر بنا کر نہیں گئے تو پھر امت کو بنانا پڑا, مطلب یہ اس طرح اس کی ایک جسٹیفیکیشن بھی,
ظاہر ایسی کوشش کی ضرورت ہے. لیکن یہ کہ پیغمبر نے, پیغمبر فرماتے تین آدمی سفر کرو, ایک کو اپنا
امام بنا لو,
حکمران بناؤ. پیغمبر خود کہی جاتے تھے چند دن کے لیے کسی کو جانشین بناتے تھے, کیسا معقول ہے چند دن کے لیے اتنا اہمیت دے اور پوری امت کو, اور جس شخص کو خلیفہ بنایا امت نے اس کو تو پیغمبر نے جب آیات برات کے سورہ برات کے ساتھ بھیجا, آسمان سے وحی آئی اس کو واپس کرو, اس سے لے لو آیہ برات, اس سے ایک آیت سنانے کے لیے قابل اعتماد نہ سمجھا, وہ کس طرح سے پورا پیغمبر کی جانشینی کا حقدار.
ہاں اب وقت کم ہے ورنہ ہم یہ بات زیر بحث لاتے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز جیسے روحانی یا مانوی معاملے میں جب انہوں نے ان کو آگے بڑھا دیا تو ہم نے سیاسی معاملے میں آگے بڑھا دیا.
اب یہ لوگ جو اول وہ تو روایت ثابت نہیں ہے, خود ان کے پاس اختلافی مسئلہ ہے, کیونکہ دوسری روایت ہے کہ پیغمبر خود گئے ان کو پیچھے ہٹایا. دوسری بات, آپ کے پاس امام میں عادل ہونے کی شرط نہیں, امام جماعت میں کوئی شرط نہیں امام جماعت, تو اس کو کیا دلیل بنائیں گے آپ؟ اگر امام جماعت سب سے افضل ہونے کی شرط ہوتی تو آپ اس کو دلیل بناتے, جب سب کے ایک فاصل,
بلکہ دوسرے خلیفہ
جماعت بن سکتا
جب
ہے,
دوسرے خلیفہ زخمی تھے تو ایک انصاری نے نماز پڑھائی کافی دنوں تک,
وہی نا,
اس کمیٹی میں شامل نہیں تھے,
فاصل بن سکتے تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟
اچھا زمانے غیبت کی طرف آتے ہیں, یہ آپ نے سنا ہوگا ایک شعر کہ خامنئی خمینی یہ دیگر است ولایت اش ولایت حیدر است, تو بعض لوگوں کے لیے ذرا ثقیل ہوتا ہے یہ کہ ایک ولی فقیہ یا زمانۂ غیبت میں ایک فقیہ عادل جو ہے اس کے پاس وہی ولایت ہے کہ جو امام کے پاس تھی, تو یہ کیا جسٹیفیکیشن ہے اس کی؟
دیکھیے بہرحال امام معصوم ہے, افضل مخلوقات ہے, اعلم ہے, ان کے علم بھی من لدنی ہے, اس میں کوئی بحث نہیں ہے, ان کے ولایت تکوینی ہے. یہاں پر خود ائمہ نے مجتہدین کو شرطوں کے ساتھ, 9-10 شرطیں ہیں, ان شرطوں کے ساتھ دو قسم کی ولایت دی ہے. ایک ولایت علمی کہ مجتہد کی اطاعت کرنا تم پر, مجتہد عالم کی اطاعت کرنا تم پر واجب ہے, من کان من الفقہا صائنا لنفسہ مخالفا لہوا. دوسرا ولایت ہے سیاسی, ولایت حکومتی, ولایت حکومت, اما الحوادث الواقع فارجعوا فيها الى رواتي احاديثنا فانهم حجتي عليكم.
حوادث الواقعہ کی تشریح آپ یہ کر رہے ہیں کہ اس سے مراد حکومت,
کیونکہ حوادث واقعہ میں ان کی طرف رجوع کرو, حکم شرعی میں نہیں کہا. اگر حکم شرعی ہوتا تو کیا فرماتے, اما حکم الحوادث الواقعہ کہنا تھا.
لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر جگہ جمع کا صیغہ ہے، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَا،
ٹھیک ہے،
فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْهِمْ،
یہ ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں، اما الحوادث واقعہ میں دیکھو، اگر مجتہد فتویٰ مراد ہوتا تو حکم الحوادث لانے تھا. خود حوادث لانے کا معنی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں پیش آنے والے مسائل میں ان کی طرف رجوع کرنا ہے، یعنی حکومتی مسائل میں، اجتماعی مسائل میں. اما من کان من الفقہا، اور اسی طرح سے کیا فرمایا، انی جعلتہ علیکم،
تقلید تو بیک وقت متعدد فقہا کی ہوتی رہتی ہے،
وہ تو انی جعلتہ علیکم حاکما،
ایک جگہ لیکن حاکما کا لفظ تو اس کے قضاوت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے.
نہیں، حاکم حکم کرنے والا، قاضی کو بھی حاکم اسی لیے کہتے کہ وہ
حاکم یعنی فیصلہ کرو،
حکم دینے والا. قاضی کو بھی حاکم کہنا کس وجہ سے ہے؟ حکم، حکم دیتا ہے نا، وہ حکم دیتا ہے، یہ اس حق اس کا ہے. یعنی مخصوص قاضی نہیں ہے، حاکم کو بھی کہتے ہیں اور کیا نام ہے، قاضی کو بھی کہتے ہیں. تو لفظ کو اگرچہ سائل کے سوال، البتہ سائل کے سوال میں بھی سلطان اول قضات ہے، مقبول عمر بن حنزلہ میں سلطان کی طرف رجوع کرے یا قاضی کی طرف. امام نے فرمایا انی جعلتہ حلکم حاکما، اس لفظ کو اپنے مطلق معنی پر رکھے. لیکن بات یہ ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام نے مجتہدین کو جن کے پاس شرائط ہے ان کو ولایت دی ہے، ولایت تشریعی بھی، یعنی کیا نام ہے، علمی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ
سے
یہ ولایت دی ہے. اب علمی لحاظ سے 10 مرجع ہو کوئی مشکل پیش نہیں آتا، ایک زمانے میں 1000 نبی ہو کوئی مشکل پیش نہیں آتا تھا، لیکن امامت اور حکمرانی ایک سے زیادہ کی نہیں ہو سکتی. علی علیہ السلام فرماتے ہیں مشورے میں شراکت باعث قوت بنتا ہے، لیکن حکومت میں شراکت باعث ضعف بنتا ہے. ظاہر ہے آپ خود دیکھتے ہیں، 5 آدمی اگر حکومت کریں گے خود بخود وہ حکومت ختم ہو جائے گی. اسی لیے امام نے بنایا ہے وہ مجتہدین جن کے پاس یہ ساری شرائط ہے، لیکن ان میں سے ایک جب سنبھالے گا ذمہ داری کو، امت نے اس کے ساتھ دیا، اہل قبرہ نے ساتھ دیا، وہ یہ ایک قسم کے ان کے درمیان نشاندہی کرنے کا ایک ذریعہ ہے، امت کا ساتھ دینا.
کیونکہ امام معصوم تو منصوص بھی ہوتے ہیں،
امام معصوم منصوص ہے. امام نے مجتہدین کو کلی شکل میں بنایا ہے، جن کے پاس شرائط ہو وہ ہماری طرف سے اس کو ولایت ہے. لیکن چونکہ اگر 2 آدمی بھی حکومت کرے ملک نابود ہو جائے گا، اس لیے حکومت ایک کو کرنا ہے. کس کو کرنا ہے؟ اس کو کرنا ہے جس کے ساتھ لوگ تعاون کریں، لوگ تعاون کریں. یہ ایک قسم کے تعین کا طریقہ ہے، ولایت دی ہے، ولایت امام کی طرف سے ملی ہے، لیکن تعین کا طریقہ کیا ہے؟
صاحب ولایت کی شناخت.
ہاں، ایک قسم کے لوگوں کے تعاون کی وجہ سے وہ معین ہو جاتا ہے، لوگوں کے تعاون کی وجہ سے.
اچھا، اب اس کا چونکہ وقت اب ختم ہوتا جا رہا ہے، میرے خیال میں شاید یہ آخری ہی سوال ہو کہ یہ جو نظام ولایت فقیہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے ایک بہت زبردست انقلاب برپا کیا اور اس کے بعد اس نظام کو ایران میں نافذ کیا، اور الحمدللہ یہ کامیابی سے چل رہا ہے اور بہت ترقی جمہوریہ اسلامی مسلسل کر رہی ہے دنیا بھر کی تمام تر مخالفت کے باوجود. تو کیا یہ نظام جس طرح ایران میں چل رہا ہے، ایران کی ایک خاص ڈیموگرافی ہے، وہاں پر اکثریت جو ہے وہ شیعوں کی ہے، کسی اور ملک میں یہ نظام چل سکتا ہے؟
حقیقت میں خود پیغمبر خدا نے علی سے فرمایا، علی یہ حق آپ کا ہے، لیکن اگر لوگوں نے نہیں دیا، لوگوں نے یہ آپ کا حق نہیں دیا تو آپ صبر کرو. آپ خدا کی خدائی کو دیکھیں، خدا خدا ہے، طاقت کے باوجود اگر لوگ نہ مانیں وہاں پر کفر ہوتا ہے، ایمان اسلام نہیں ہوتا ہے. نبی خدا کی طرف سے نبی ہے، اگر لوگ نہ مانیں وہاں مسلمان نہیں ہوں گے، کافر ہوں گے، امام کی امامت بھی. تو ولی فقیہ کے مسئلے بھی یہی کہ اگر لوگ نہ مانیں اس کا اثر نہیں ہوگا، کیونکہ خدا نے انسانوں کو مجبور کرنا خدا کے پروگرام میں نہیں، خدا نے انسانوں کو آزاد خلق کیا ہے، اپنے آزادی کے ساتھ اپنے راستے کو.
یہ تو صحیح ہے کہ لوگوں کی قبولیت ضروری ہے، یہ تو امام خمینی نے بھی کہا ہے، اور ایران کے لوگ بھی نہ مانتے تو ظاہر ہے نافذ نہیں ہو سکتا تھا. حضرت امام خمینی نے بھی اس کے لیے ریفرنڈم کروایا آتے ہی، وہ ٹھیک ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی اور ریاست میں کیا یہ پریکٹیکل ہے کہ عملی صورت میں، مثال کے طور پر جب آیت اللہ باقر الحکیم سے پوچھا گیا عراق میں جب وہ تشریف لائے تھے شہید کر دیے گئے بعد میں کہ آپ کس قسم کی حکومت مثلا عراق میں چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اور خاص طور پہ یہ کہ آپ ایران کی طرز کی حکومت چاہتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں ہم یہاں ایک جمہوری نظام چاہتے ہیں. اب ظاہر عراق میں شیعہ ہیں بے شک میجورٹی میں ہیں لیکن بڑی تعداد سنیوں کی بھی ہے اور دیگر لوگوں کی بھی ہے, تو یہی حال اور کسی اور جگہ کا ہے, مثلا لبنان میں بھی شیعہ ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تعداد بھی نہیں ہے. پاکستان کی بات کر لیں تو یہاں پہ بھی جو شیعہ ہیں, تو کیا یہ نظام ولایت جو ہے پریکٹیکل ہے کہ اس کے لیے کچھ لوگ کوشش کریں اس کو عملی کرنے کی کوشش کریں, کیا اس کی کوئی خاص شکل نکال کے پیش کی جائے؟
اصل یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ شیعہ عقیدے کے مطابق ہے, جب شیعوں کی اکثریت نہیں ہے تو عملاً ممکن نہیں ہے, جب ممکن نہیں ہے شرعی وظیفہ بھی نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, قدرت تکلیف کے شرائط میں سے ایک شرط.
تو کیا یہ ممکن ہے
کہ عراق میں بھی, حتی عراق میں بھی شیعوں کی اکثریت ہے 60% 65% جتنے شیعہ ہے, اس کے باوجود کیونکہ اس میں مشکل یہ ہے کہ پوری تاریخ میں شیعہ کچلتے گئے ہیں, یعنی 65% ہونے کے باوجود ان کی طاقت 50% سے کم تر ہے, جہالت میں رکھے فقیر رکھا ہے, اور پھر عالم عرب بھی شیعوں کے دشمن ہیں, آپ خود دیکھ رہے ہیں کتنا قتل عام کر رہے ہیں. تو اسی لیے عملاً ممکن نہیں تھا, یہ ممکن ہو تو یہ کریں گے, ممکن نہ ہو تو خود امام معصوم کی امامت آپ خود دیکھ رہے ہیں, جب ناممکن ہے تو آپ نے.
تو اس قسم کے معاشرے کے لیے جیسے پاکستان ہے یا لبنان ہے یا عراق ہے یا کوئی اور مسلم جو ممالک ہیں زیادہ تر میں تو اسی طرح کی کیفیت ہے, تو کیا کوئی اور اسلام کا نظام کا ماڈل پیش کیا جا سکتا ہے جس کے اندر کے کچھ ولایت فقیہ کی روح ہو, کچھ دیگر جو مکاتب فکر ہیں ان کے لیے بھی قابل قبول ہو, ایسی کوئی شکل ہو اور اس کو اسلام کا نظام قرار دیا جائے؟
لیکن ہمارے پاس
یا یہ کہ سیکولر نظام ہی چلتے
نظام اسلامی چلتا رہے ہونے گا. کے لیے معیار یہ ہے کہ قانون بھی اسلامی ہو, حکمران بھی بإذن خدا ہو. وہ قانون اسلامی ایک حکمران جو معزون ہے خدا کی طرف سے وہ کیا ہے, مشہد جامع و شرائط, یہ ہے. اس کے علاوہ میں جو اقرب ہوگا اس کے ساتھ, یعنی اگر
قریب قریب ہوگا
المیسور, مولا فرماتے لا یسقط بالمعسور, جو ممکن ہے ناممکن کی وجہ سے ممکن کو بھی نہیں چھوڑنا ہے اگر حکم اسلامی چل سکتا ہے. اگر جو حکمران معزول من جانب اللہ نہیں ہے تو بھی امامت یا ولایت فقیر نہ ہونے کی صورت میں وہ دوسرے نمبر پر قابل قبول ہے, جس طرح مولا امیر المومن خود نے خلافت کو اسی بنا پر قبول کیا, لا اسلمن ما سلمت امور المسلمین ولم یکن جورا الا علی قائل, یعنی مجھ پر ظلم ہو رہا ہے. امام حسن مجتبی نے فرمایا معاہدے میں کتاب خدا سنت رسول پر عمل کرو تو قبول کی, یعنی دوسرے نمبر پر حاکم اگر معزون از طرف خدا نہ ہو یہ خلاف شرع ہے, لیکن قانون بھی اسلامی نہ ہو حاکم بھی اسلامی نہ ہو اس سے بہتر یہی کہ کم از کم قانون اسلامی,
ہر جو مرض سے بہتر ہے
قانون اسلامی ہو, قانون اسلامی ہو چلانے والے فرض کے ہمارے نظریے کے مطابق اسلامی نہ ہو, معزون من جانب اللہ نہ ہو, لیکن قانون اسلام چلتا ہے. جیسا مثلاً شیعہ سنی کے درمیان بہت سے مسائل میں شباہت ہے, اس بنا پر یہ قانون صحیح چلے تو یہ بھی قابل قبول ہے. تیسرے نمبر پر ظاہر جمہوریت ہے کہ اس میں کم از کم کچھ ظلم کم ہو جائے گا ڈکٹیٹر حکومتوں کی نسبت میں. یہ بہرحال حق سے جتنا نزدیک تر ہے اتنا قبول کریں گے, کیونکہ حق عملی نہیں ہے. لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو حق سے آگاہ کرے, یہ رائے حق یہ ہے, آئیڈیل نظام یہ ہے, لیکن نافذ کرنے کے لحاظ سے ظاہر جو ممکن ہے اسی کو نافذ کرنا.
بہت شکریہ حجۃ الاسلام والمسلمین غلام عباس رئیسی صاحب ہمارے درمیان رہے, اور بہت اہم گفتگو ہوئی امیر المومنین کی ولایت کے حوالے سے اور غدیر کے حوالے سے, اور پھر ہم نے اس گفتگو کو ولایت فقیہ تک پہنچایا, اور موجودہ عہد میں نظام ولایت فقیہ کے نفاذ کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ موجودہ دور میں مسلم ممالک میں کس طرح اسلام کا ایک نظام نافذ ہو سکتا ہے, اور حقیقی جو اسلام ہے وہ تو اسی نظام کے مطابق ہے جس کو ہم نظام ولایت کہتے ہیں, اور اس میں بھی جو کمال کا درجہ ہے وہ اس وقت حاصل ہوگا جب امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف تشریف لائیں گے. تو ان کے ظہور کی دعا کے ساتھ اس پروگرام کے اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.